السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں پچھلے جمعے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا مطالعہ شروع کیا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ آیت ذرا طویل ہے، اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا اور الحمدللہ اس کے دو ابتدائی حصوں کا مطالعہ ہم نے پچھلے جمعے کیا اور ارادہ دائر کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعے اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے چار بنیادوں کا تذکرہ ہے، اس کا مطالعہ آج ہم کریں گے اور بفضل تعالیٰ آج انشاءاللہ اسی حصے کا مطالعہ کرنا. لیکن بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم تیسرے حصے کو شروع کرنے سے پہلے جو ابتدائی دو حصے اس کے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی نبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تھا اور عرض کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی تورات اور انجیل میں آپ سے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں جن کی بنیاد پر علماء یہود و نصارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے. دوسرے حصے میں ان کے پانچ کاموں یا پانچ شانوں کا تذکرہ کیا گیا. یأمرہم بالمعروف، کہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو پانچ کام کریں گے، اس میں سب سے بنیادی کام وہ معروف المعروف کا حکم دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے. وہ ینہاہم عن المنکر، اور ہر منکر سے ہر برائی سے لوگوں کو منع فرمائیں گے، روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمام خبیث نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق، غلط عقائد بدعات اور رسومات کے جو توق یا بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں انسانیت پر، اس سے ان کو آزادی دیں گے. اور شریعت محمدی جو بنیادی طور پر انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے وہ عطا فرمائیں گے. الحمدللہ ان پانچ کاموں کے حوالے سے پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اب آخری حصے کو ذرا فوکس کیجئے، اس حصے کی ذرا اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید محبت اور عشق کا پہلو موجود ہے، بفضل تعالیٰ بحمد تعالیٰ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت مثبت چیز ہے جو کہ الحمدللہ اس امت میں موجود ہے۔ مسلمان چاہے کتنے ہی بے عمل ہو، ایون بد عمل بھی ہو، نافرمان بھی ہو، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہرحال ایک عقیدت اور ایک محبت اور یہاں تک کہ عشق بھی رکھتا، اور وہ عشق اور محبت اگر صحیح سمت میں نہ ہو، صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، تو بہرحال اس کا اظہار بعض اوقات بدعات کی صورت میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی سالگرہ منائی جا رہی ہوتی ہے، برتھ ڈے، اینیورسری، اس پر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام کے کسی بھی قرآن، حدیث، سنت، فقہ، صحابہ کا عمل، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن یعنی اپنی پیدائش کے دن کوئی جشن منانا یا عید کا تذکرہ کیا ہو، عید منائی جائے، جشن منائی جائے، مٹھائیاں بانٹی جائیں، ڈھول بجائے جائیں، گھروں کو سجایا جائے، اس کا کوئی تذکرہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ بہرحال تو بہرحال یہ عشق و محبت کا اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں، نادانی میں کہیے، نادان دوست جیسے ہوتا ہے، بعض اوقات وہ دوستی کرتا ہے لیکن نادانی کی وجہ سے، کیونکہ صحیح تصور دین کا نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ غلط کام کر بیٹھتا۔ تو بہرحال اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اس طرح کے ہر اس عمل سے جو دین میں نئی چیز ہو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ حدیث کا حصہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں۔ بہرحال پھر ضروری ہے کہ سمجھیں کہ اس محبت اور عشق کا اظہار کیسے کیا جائے، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں مل سکتی ہے، کیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممد و معاون بن سکتے ہیں۔ یہ شرف ایک عام امتی کو بھی مل سکتا ہے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو استوار کر لے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے عرض کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں جو قیامت تک جاری رہے گا، جو کار رسالت ہے، اس میں کسی نہ کسی درجے میں ممد و معاون، معاونت کا ایک انتہائی اعزاز والا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان چار بنیادوں پر ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رہے سلامت، بس ان سے نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا آسرا ہے، ہماری امید ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، اور شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا تذکرہ آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے نتیجے میں، دعائیں شفاعت کے نتیجے میں جہنم کی عذاب سے بچ سکیں گے۔ یہ رحمت خداوندی ہوگی، رحمت للعالمین کا اعزاز ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال چار تعلق کی بنیادیں ہیں، غور سے سننے کی ہیں۔ نمبر ایک، فالذین آمنوا بھی، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے۔ سب سے بنیادی تعلق ہمارا ایک امتی کا، ایک مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ کی جائے گی۔ نمبر دو، وعزرو، اور ایمان کے بعد آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، کتنا احترام، کیسے کیا جائے، اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ نمبر تین، ونصرو، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنے۔ اور نمبر چار، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی نور ایمان، نور قرآن جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے کہ جو ان چار بنیادوں پر اپنا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ لیں گے، اولئک هم المفلحون، یہ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا جائزہ لیں. سب سے پہلا تعلق کی بنیاد کیا بیان ہوئی؟ فالذین آمنوا بھی, پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے پیدائشی طور پر ہمیں اس ایمان کی نعمت دولت عطا فرما دی. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کلمہ پڑا گیا, تکبیر پڑی گئی, اذان دی گئی, اور اس میں اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا, اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک ایمان ہے اقرار باللسان, زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. آپ ذرا جائزہ لیں اپنی طرح, پوری دنیا پر غور کیجئے, 7 ارب سے زیادہ دنیا میں انسان رہتے ہیں, ان میں سے تقریباً 1.5-2 ارب, 1 ارب 75 کروڑ یا 2 ارب ہوں گے اور بڑھ گئے اگر, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, گویا زبان سے اقرار کرنے والے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ان میں شامل ہیں, بحمدی تعالیٰ بھی فضلی تعالیٰ. لیکن ایمان کا جو دوسرا درجہ ہے, جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے, جو دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرے, وہ ایمان جو انسان کے عمل کو درست کر دے, ٹھیک کر دے. ذرا غور کیجئے اس وقت 1.5-2 ارب میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اقرار باللسان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اپنا بھی جائزہ لے لیں اور اپنی چاروں طرف دیکھ لیجئے. یہاں ہمیں اپنی کمزوری نظر آئے گی کہ بہرحال زبان سے اقرار بھی ہے, عشق و محبت بھی ہے, اور خاص دنوں میں وہ عشق و محبت کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت دل کی تصدیق گہرائی کے ساتھ, آپ کو اللہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اقرار باللسان کے ساتھ ہوئے, آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے, کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی کر رہے ہوں؟ اگر اس میں کمی نظر آ رہی ہے تو بہرحال اس میں سب سے پہلے اس تعلق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ایمان یا تصدیق کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بہرحال جذباتی جواب تو یہی ہے کہ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہے, ڈاکومنٹڈ قرآن حکیم بھی حمدی تعالیٰ محفوظ ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی ہے. اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم کی صورت میں بھی حمدی تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا. چند آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وقت ذرا محدود ہے, آج تھوڑی دیر بھی ہو گئی. بہرحال ریفرنس کے طور پر نوٹ کیجئے, قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن حکیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی محمد آیا, 4 مرتبہ آپ کی رسالت کے حوالے سے آپ کی بات نمایاں کی گئی. سب سے پہلا آیا آل عمران, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. غزوہ احد کے موقع پر جب شدید تکلیف تھی مسلمانوں کو, 70 صحابہ شہید ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ سورہ آل عمران میں پڑھ لیجئے گا, میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں, وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. تو بہرحال یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھیں جب صحابہ میں ایک بے چینی کی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول ہی اگر شہید کر دیے گئے تو آپ لڑنے کی کیا فائدہ, یا بعض نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کریں گے. اس پر تبصرے کے دوران یہ آیت نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے گا یا ان کو قتل یا شہید کر دیا جائے گا تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اور جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر گیا, مرتد ہو گیا معاذ اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. بہرحال یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, 12 ربیع الاول تھی, اس میں کوئی شکی نہیں کہ وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا. لہذا صحابہ کرام کی جو کیفیت ہو سکتی ہے, اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی شدید محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. سیدنا عمر فاروق کا واقعہ تھا کہ آپ اس کیفیت میں تھے کہ آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا, میں یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ جذباتی کیفیت تھی عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صدمے میں تھے. اس موقع پر امت کے عظیم رہنما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سیدھے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا. جا کے آپ کے چہرے انور پر بوسا دیا نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا کہ جو موت دنیا میں اللہ پاک نے رکھی تھی وہ آپ کی آ چکی. دو موتیں نہیں دے گا اللہ پاک, یہی بس موت تھی, ٹھیک ہے آ گئی. اور پھر باہر نکل کر خطبہ دیا اپنی پوری امت کو سیدنا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عظیم ترین خطبہ ہے, پڑھیے گا اگر ہو سکے تو. جب امت صدمے کی کیفیت میں باہر نکل کر پھر خطبہ دیا, جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی لا یموت, وہ حی ہے, زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمد علیہ الصلوۃ والسلام محمد قدمات, اور جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد یہ آیات مبارکہ پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جیسے یہ آیات کریمہ پڑھی حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں. یہ کیفیت ہی صدمے کی 12 ربیع الاول کو جس دن ہم مسلمان جشن منا رہے ہیں. غور کیجئے گا ذرا اپنے طرز عمل پر, ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرز عمل کا ہم معاملہ کر رہے ہیں. اگر غور کرنے کے بعد انسان سوچے فیصلہ کرے. بہرحال پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران, وما محمد الا رسول. پھر دوسری مرتبہ یہ آئی ہے سورہ احزاب میں, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ ختم نبوت کا تصور دیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. عظیم ترین آیت قرآن حکیم سورہ عذاب میں آئی, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے ساتھ ختم نبوت کا تصور دے دیا گیا. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں, مہر لگا دینے والے, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مرتبہ یہ بڑی شان سے آئی سورہ فتح میں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چوتھی مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال چاروں کے چاروں مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نمایاں کیا نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا آپ سے ہمارا پہلا تعلق, بنیادی تعلق امتی ہونے کی حیثیت میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری رسول ہیں. یہ اہم ترین عقیدہ ہے, صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول, آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جو امت گزری بنو اسرائیل, ان کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی پیغمبر کیا کرتے تھے. جب ایک پیغمبر کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا پیغمبر رب کائنات بھیج دیا کرتا. حضور نے فرمایا ولا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے ایمان کی عظیم ترین نعمت ہے ہم سب کو بھی عطا فرما دے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، روزانہ پڑھنے والی سورہ سورہ یاسین کے بالکل شروع میں اللہ پاک نے قرآن کو گواہ بنایا، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے، کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، لہذا رسالت کی گواہی دینے والا خود کو اللہ کا کلام ہے الحمدللہ. دوسرا جو آپ سے تعلق کی بنیاد بنتی ہے وہ ہے وعزرو، آپ کی توقیر، تعظیم، احترام. کتنا سورہ حجرات کی آیت مبارکہ پڑی تھی، روضہ رسول پر جب بھی حاضری دیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے کر جائے، وہاں یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضكم لبعض، اور ان سے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال خبط ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں شعور ہی نہ ہو. یہ خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ادب اور احترام اور تعظیم بتانے کے لیے صحابہ کرام کو، اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں تمام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی ادب اور احترام کیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے ہیں، عربی خطبہ خاص طور پر جو جمعے میں ہوتا ہے، ایسے بیٹھتے تھے صحابہ کرام، اتنے توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے بات کو، جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، ذرا جنبش کریں گے وہ پرندے اڑ جائیں گے، اتنا ادب اور احترام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کے دلوں میں. اللہ پاک ہمارے دل میں بھی یہ تقدس، یہ احترام، یہ عزت عطا فرمائے جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا عزت اور تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے، یہ بلٹ انڈ ہے کہ جب بھی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک احسان مندی کا جذبہ ہو، محبت اور عشق کے ساتھ ایک احسان مندی کا جذبہ ہو کہ یہ کتنی بڑی عظیم ہستی کا نام آیا کہ جن کی وجہ سے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت ملی، ہدایت ملی، اور انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے نتیجے میں. آپ کے احسانات اتنے ہیں اس امت پر کہ گھنٹہ بھر اسی میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے احساس کرے انسان سب سے بڑی نعمت کیا ملی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کی وساطت سے، ہدایت کی نعمت، رب کائنات کا صحیح ترین تعارف یہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. لہذا توقیر، تعظیم، احترام، یہاں تک فرما دیا حضور نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مکمل مومن، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. جائزہ لیجیے، اپنا جائزہ لیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً اتنی محبت ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آیا؟ یا اپنی جان، مال، عزت، آبرو، عہدہ، سٹیٹس، پیسہ، مال، اس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ ہر شخص اپنا جائزہ لے. نمبر تین، وعزروہ ونصروہ، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت اور حمایت کی، یہ ہے اصل میں اب آگے بڑھ کر تیسرے نمبر پہ جو عملی نوعیت کا کام نظر آتا ہے. دو کا تعلق تو بارہ نظریات سے ہے، ایمان کتنا ہے نہیں معلوم دل میں ہے، اسی طرح توقیر و تعظیم کتنی ہے دل میں، لیکن عملی طور پر کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ نصرت اور حمایت اور تائید نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک سوال پیدا ہوتا، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت، آپ کی تائید کس کام کے لیے؟ صحابہ کرام نے آپ کی نصرت اور تائید اور حمایت کیسے کی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے بھیجا ہے صرف نمازیں پڑھانے نہیں، یا صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں کہ ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، بہرحال یہ کام بھی کرنے کے ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظلم کے خاتمے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، ظالم کے ہاتھ توڑنے کے لیے. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، صحابہ نے بڑی حیرت سے سوال کیا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا تمہارا بھائی اگر ظلم کرتا ہے اس کے ہاتھ روکو، طاقت کے ساتھ اس ظلم کو روکو کہ وہ ظلم کر کے جہنم میں جائے گا، اس کی مدد کرو کہ وہ ظلم نہ کرے۔ لہذا پوری سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ لیجئے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اخلاق بھی سب سے بہترین ہوں گے، اس میں شکی نہیں ہو سکتا۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن گواہی دے رہا ہے آپ بہترین انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بہترین انسان، اخلاق، بہترین اخلاق پر فائز محمد رسول اللہ دنیا میں کام کیا کرتے رہے، کیا مشن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کے لیے پوری زندگی وقف کر دیا آپ نے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آپ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا دلانے کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کا قیام برپا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ظلم ختم ہو گیا، ظالم سارے کے سارے کیا مسجد میں آ کر نماز روزہ کرنے لگے؟ کیا اس وقت دنیا میں ظلم موجود نہیں ہے؟ کیا ظالم مضبوط سے مضبوط تر نہیں ہو رہا؟ تو ظالموں کے ہاتھ روکنا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن نہیں ہے کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہو اور اس دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو، امن قائم ہو؟ اس کام کے لیے نصرت اور حمایت جیسے صحابہ کرام نے کی اس وقت درکار تھی، آج بھی درکار ہے۔ وقت فرصتیں کہاں، وقت فرصتیں کہاں بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے پلاٹ لے کر زندگی گزارنے کا؟ وقت فرصتیں کہاں، کام ابھی باقی ہیں، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، پوری دنیا پر انشاءاللہ اللہ کا دین غالب ہوگا۔ لیکن اگر میں اپنی ساری زندگیاں اپنی کسی پرائیویٹ کاموں میں، بزنس میں، جاب میں، بچوں میں، بیوی میں اور دیگر کام، تعلیم میں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں، کیا حاصل کر کے آئے بھائی؟ آسٹریلیا میں اپنی بہترین زندگی لگا دی، کس کام کے لیے؟ ایک نوکری کے لیے صرف، ایک بہترین ڈگری حاصل کر کے آئے تاکہ یہاں ریسپیکٹیبل نوکری مل جائے، عزت مل جائے۔ میرے بھائیوں امتی ہیں ہم، امتی، امتی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا؟ اکثر و بیشتر ہمیں پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں تو بتایا گیا سال میں صرف سالگرہ کا کیک کاٹو یا زیادہ سے زیادہ گھر سجا لو، جھنڈیاں لگا لو، مٹھائیاں بانٹ دو، اللہ اللہ خیر سے اللہ، تعلق ختم۔ یہ ہے وہ مشن جو قیامت تک جاری رہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کی نصرت اور حمایت کے لیے دین سیکھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے یہ کہیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت و حمایت کے لیے قرآن سیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں آج یہ بتائیے ذرا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگائی ہوں اور جذباتی تعلق ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، جیسے حضرت بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ وہ نوجوان صحابی تھے۔ کئی نام اور بھی لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، پوری نوجوانی اللہ کے دین کو سیکھنے، سکھانے اور اس کی تبلیغ اور اقامت کے لیے لگائی۔ آج ہمارا نوجوان، بہرحال کیا لفظ استعمال کیا جائے، تعلیمی نظام ہی ایسا ہے، پیغمبر سے متعلق تفصیلات بتائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی، 18-18 20-20 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کا مشن کیا ہے، قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا، اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں۔ تو بہرحال آج تحیہ کریں، اللہ سے مانگیں کہ اب جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہمیں نہیں پتا، وہ کس کام میں گزرے، کس کام میں گزرنی چاہیے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن مکمل ہو گیا؟ یہ مشن تا قیام قیامت تک جاری رہے گا، دین کے نظام کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عادلانہ نظام کے لیے کوشش کرنا، ایفرٹس کرنا، صلاحیتیں لگانا۔ اگر ہم صلاحیتیں لگا دیں گے انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں دین غالب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی غور کیا جنت میں سب سے حسین ترین، مکرم ترین، محترم ترین ہستی کون سی ہوگی؟ جنت بہت خوبصورت ہے یقیناً، اس کی خوبصورتی تو اتنی ہے کہ بیان کریں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں، لیکن وہاں حسین ترین ہستی کون سی ہوگی؟ غور کیجئے، وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کبھی جی چاہتا ہے ہمارا اللہ کے نبی سے بھی ہماری ملاقات ہو؟ کبھی آپ کا دیدار ہمیں بھی حاصل ہو؟ اگر یہ محبت اور عشق ہے اس درجے کی کہ اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں، تو نصرت اور حمایت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے آئیڈیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آئیڈیل پرسنالٹی. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، جس جیسا وہ اپنا چہرہ بناتا ہے، لباس بناتا ہے، لائف سٹائل بناتا ہے. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ یا اسٹل ہم ابھی ان سرچنگ آف این آئیڈیل، ساری زندگی آئیڈیل کی تلاش میں گھوم، کوئی آئیڈیل ہی نہیں متعین کر پاتے. یا ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے صحابہ اور صحابیات ہیں انشاءاللہ العزیز. تو ہماری زندگی سب سے بہترین زندگی ہو سکے گی اگر محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا لیں. بہرحال نصرت اور حمایت آج بھی درکار ہے اور ہر سطح پہ درکار ہے. مختلف اسپیکٹس ہیں اس مدد اور مومنٹ اور معاون ہونے کی. ضروری نہیں ہے اس کے لیے درس و تدریس ہی کیا جائے، فائنینشیل سپورٹ ہو سکتی ہے، مورل سپورٹ ہو سکتی ہے. اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دیں، اپنی اولاد کو کھپا دیں اس کام میں. اپنی تمام تر صلاحیتیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقف کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. اخلاص کے ساتھ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. بہرحال چار تعلق کی بنیادیں ہیں، چوتھی پھر رہ گئی، انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو آئندہ کریں گے. اور وہ ہے وتبع النور الذی انزل معه، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. تو اتباع قرآن اور اتباع محمد علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں ایک ہی شے ہے. اس پر انشاءاللہ رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی. تو اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.